صفحہ نمبر 84، جب میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو میرا جسم جوں ٹوٹ رہا تھا جیسے سڑک کوٹنے والا انجن مجھے رونتا ہوا گزر رہا گیا ہے۔ ناشکیب آرزوؤں کے کوڑے بڑی سفاکی سے میری کمر پر برسنے لگے۔ نس فتح، خواہشات کا گرم گرم دھواں اٹی ہوئی چمنی کی طرح میرے گلے میں پھنس گیا تھا۔ کمرے کی چار دیواری سانپ کی طرح بل کھا کھا کر مجھے اپنی لپیٹ میں جکڑنے لگی۔ میرا دم گھٹ گیا تھا۔ میرے سر میں کالے کالے بھونڈا اور زہر ناک بڑے ہوائی جہاز کے انجن کی طرح بھن بھنانے لگی، اور میرے جسم میں اوپر سے نیچے تک تیز رفتار چھپ کلیوں کی فوج در فوج اچھلنے کودنے سرانے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور باہر سڑک پر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاروں طرف چھایا ہوا سناٹا کہہ کے مار مار کر مجھ پر ہنسنے لگا۔ میں بھی ایک لیمپ پوسٹ سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا اور دیر تک زور زور سے جوابی کہہ کے لگاتا رہا۔ دو تین راہ گیروں نے روک کر مجھے گھورا اور پھر شرابی کا فتویٰ دے کر آگے بڑھ گیا۔ لاہور کی کوئی سڑک میرے نا ساتھ آشنائی کا اقبال جرم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دکانوں پر لگے ہوئے سائن بورڈ بالکل اجنبی زبانوں میں لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گلی کوچوں کی بیگانگی مجھے قدم قدم پر آوارہ کتوں کی طرح دھکارتی تھی۔ گھروں کے بندریچے اپنی بلندیوں سے آخ تھو کر کے میرا منہ پر تھوک دیتے تھے۔ سڑکوں کے موڑ جگہ جگہ میرا رستہ روک کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور میں ایک لاوارس کوڑی کی طرح کبھی ادھر بھٹکتا تھا کبھی ادھر بھٹکتا تھا۔ لاہور کی کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی کوچہ مجھے رستہ دینے پر تیار نہ تھا۔ بیگانگی اور دیوانگی کے اس ماحول میں بس ایک دروازہ ایسا دکھائی دے دیا تھا جو آدھی رات کے بعد بھی اگوش مادر کی طرح تھا۔ بہت سے لوگ بھی روک ٹوک داتا دربار میں آ جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ یوں ہی بے واضح اندر گھس گیا اور مزار کی ایک محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک میں آنکھیں بند کر کے انتہائی انمہاک کے ساتھ چندراوتی کا ورد کرتا رہا۔ پھر یکا یک میرے اندر ایک ویکیوم سا پیدا ہوا اور میری محرومیوں کا آتش پشام بھگ سے پھٹ گیا۔ دبی ہوئی خواہشات کا کھولتا ہوا لاوا ابل کر میرے روئیں روئیں سے پرنالوں کی طرح بہنے لگا، اور میں بڑی دیر تک محراب کے کونے میں سر دیے دھاڑے مار مار کر بلک بلک کر روتا رہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ اونگ سی آ گئی۔ ایک موٹے سے متولی نے میری پسلیوں میں لاٹھی کا ٹھوکا دے کر مجھے بیدار کیا اور ڈانٹ کر کہا، تم یہاں خراٹے لینے آئے ہو بد نصیب کہیں کے، اٹھو اپنی داد فریاد کا ویلا مچاؤ، حضرت داتا گنج بخش سب کی سنتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر مسجد کے تالاب پر وضو کرنے کے بہانے منہ پر پانی کے چیٹے مارے اور پھر واپس آ کر اپنی محراب میں بیٹھ گیا۔ میرے گرد و پیش کے کئی لوگ بڑے خشوع سے اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ کوئی روزگار مانگ رہا تھا، کوئی رزق مانگ رہا تھا، کسی کو بیماریوں سے شفا کی طلب تھی، کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کر رہا تھا۔ میں نے بڑی یکسوئی سے اپنی مراد مانگنے کی تیاری کی، لیکن میری زبان دانی کی ساری مہارت دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے دل کی آرزو اس قدر ننگی تھی کہ الفاظ کا کوئی جامعہ اس پر برا نہ اترتا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش سے فصاحت اور بلاغت اور سلاست اور شرافت اور شائستگی کے پیمند لگا کر بہت سے فقرے بنائے، لیکن ایک بھی فقرہ ایسا نہ تھا جو دراصل چندراوتری کی بے ابروائی نہ کرتا ہو۔ بزرگوں کے مزار پر اس قسم کے اندازے گفتگو اور اس قسم کے ہزارے تمنا سے مجھے حجاب سا آ گیا۔ داتا صاحب بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ بے وقوف میرے سامنے کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے۔ تصور میں مجھے داتا صاحب کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں جوتا اٹھائے اپنی جانب لپکتے ہوئے نظر آئے تو مجھے زور سے ہنسی آ گئی۔ ہنستے ہی ہنستے میں نے اٹھ کر ایک چھلانگ لگائی اور آس پاس بیٹھے ہوئے کئی زائرین کو رونتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ بس اس ایک چھلانگ سے میں تخیل نفسی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کتھارس کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ کر بڑے آرام سے گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو نہایا دھویا، نیا سوٹ پہنا اور سائیکل لے کر سیدھا چندراوتی کے آشرم پہنچ گیا۔ وہ بیوقوف لڑکی ابھی تک ماضی کے دلدل میں منہ پلائے بیٹھی تھی کہ میں نے اس کی گنڈیریاں نالی میں کیوں پھینک دی تھی۔ میں نے بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی لی، لیکن وہ بد دستور روٹھی رہی۔ اس پر میں نے اپنی طرف چال چلی، سائیکل ایک طرف رکھ دی اور چندراوتی کے سامنے عین بیچ سڑک پر ناک سے لکیریں نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ اشرم کے دروازے پر برسرے عام ایسی حرکت سے بڑی جگہ انسائی کا خطرہ تھا، اس لیے وہ فل فور مان گئی اور ہم دونوں بائی سائیکل پر سوال ہو کر لارنس گارڈن چلے گئے۔ اس روز سارا دن چندراوتی کچھ کھوئی کھوئی رہی۔ میرا افلاطونی راز و نیاز اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، نہ میرے غیر معمولی نشاط و انبطاس کی بظاہر کوئی وجہ نظر آتی تھی۔ اس نے دو تین بار ناک سکیٹ کر میرا سانگ سونگنے کی کوشش کی کہ میں کوئی نشہ تو کر کے نہیں آ رہا۔ چندراوتی بھی عجیب مما تھی۔ میرے ایام جہلیت کی چھوٹی موٹی زیادتیوں اور بد اتواریوں کو تو وہ برداشت کر لیتی، لیکن اب میں جو شرافت اور شائستگی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے سامنے آیا تھا تو وہ بری طرح بور ہونے لگی۔ سائیکل کی سواری سے اس کا جی بھر گیا تھا۔ شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، لارنس گارڈن کی کشش ختم ہو گئی تھی۔ بیڈن روڈ پر دہی بلوں اور گول گپوں کا شوق بھی پورا ہو گیا تھا۔ کامران کی بارہ دری میں اکٹھے بیٹھ کر گھنٹوں راوی کی لہریں گرنے کا مشغلہ بھی بند ہو گیا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر میرے ساتھ الجھنے لگی۔ اس پر ایک بے نام سا عقل کھرا پن چھا گیا تھا۔ وہ بالکل بات بات پر برہمی جھنجھلاٹ اور آرزودگی کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز وہ کسی دکان سے قمیض کا کپڑا خرید رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب میں میں نے کچھ دخل در مقولات دیا تو وہ بگڑ کر آپے سے باہر ہو گیا اور خریداری چھوڑ کر ہار کر پیدل ہی اشرم کو واپس لوٹ گئی۔ اگلے روز میں اسے ملنے گیا تو پنجرا خالی تھا۔ اس نے اشرم چھوڑ دیا سر، اپنا سامان لے کر وہ ایمن آباد چلی گئی تھی۔ میں اس کے تواقب میں بھاگم بھاگ ایمن آباد پہنچا۔ وہ ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی ماں کی مشین سے کچھ کپڑے سی رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنی گلوں اور شکووں کا پورا دفتر کھول دیا۔ ابھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں 10-12 روز باقی تھے۔ وہ اتنے روز پہلے ہی کالج سے کیوں چلی آئی؟ لاہور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے کیوں نہ خبر کی؟ چندراوتی اپنی نظریں سلائی پر گاڑے خاموشی سے مشین چلاتی رہی۔ میرے سوالوں کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن کپڑے سیتے سر اوپر اٹھائے بغیر اس نے آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں مجھے کہا کیا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ساری گرمیاں کی چھٹیاں کپڑے سی کر کچھ پیسے جمع کرے گا۔ ستمبر کے مہینے میں اپنی ماتا کو ساتھ لے کر گنگا اسنان کے لیے بنارس چلی جائے گی۔ پروگرام تو بڑا اچھا ہے، میں نے تنزن کہا، لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا؟ چندراوتی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلاتی رہی۔ کوئی آدھ گھنٹہ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ہم اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں، پھر کسی روز آؤں گا۔ نہ جی نہ، چندراوتی نے جلدی سے کہا، اب چھٹیاں بالکل نہ آنا، میرے کام میں حرج ہوگا۔ چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے یا وہ بھی نہیں؟ میں نے کسی قدر تلخی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے روٹے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر کہا۔ وہ سر جھکائے کھٹ کھٹ مشین چلاتی رہی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا تھا اور پھر بائی سائیکل سنبھال کر چلایا۔ لاہور آ کر میں نے ٹیوشنوں کے اشتہارات ڈھونڈنے شروع کیے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں 2 مہینوں کے لیے کیمبل پور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹیوشن کر لی۔ ایک لڑکا بی اے کی تیاری کر رہا تھا، دوسرا سیکنڈ ایئر میں تھا۔ دونوں لڑکیوں نے میٹرکولیشن کا امتحان دینا تھا۔ چاروں کو 2 ماہ پڑھانے کا 200 روپیہ مشاہرہ طے ہوا۔ رائے بہادر نے رہنے کے لیے مجھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی اور 2 وقت کا کھانا اپنے ایک مسلمان کرندے کے ہاں مقرر کر دیا۔ رائے بہادر کی منت سماجت کر کے میں نے 100 روپیہ پیشگی وصول کر لیا اور اسے ایک بڑے شاہدانہ خات کے ساتھ چندراوتی کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں نے بڑی منت سماجت ڈان ڈپر سے اس کو لکھا تھا کہ وہ سلائی مشین پر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ اپنے امتحان کی تیاری کرے۔ بنارس یاترا کے لیے 200 روپے فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چند روز کے بعد منی آرڈر جوں کا توں واپس آ گیا۔ اگلے ماہ میں نے پورے 200 روپے کا منی آرڈر بھیجا، وہ بھی واپس آ گیا۔ چھٹیوں کے بعد میں خود ایمن آباد گیا۔ وہ چار پائی پاس بیمار پڑی تھی، اس کی ماں پاس بیٹھی پنکھا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چندراوتی ٹوٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکایت کی کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے کیوں واپس کر دیے، منی آرڈر کیوں کیا تھا؟ چندراوتی نے تنگ کر کہا، خود کیوں نہیں لائے، خود کیسے لاتا؟ میں نے جواب دیا، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چھٹیوں میں نہ آنا، تمہارے کام میں حرج ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے۔ ہائے رام، چندراوتی نے ماتھے پر ہاتھ مار کر رکھا، تم میری ہر بات کو سچ کیوں مان بیٹھتے ہو؟ چندراوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں بے اختیار اس غرق شدہ لاش کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا جس کی آنکھ یکا یک کھل جائے اور اس پر یہ انکشاف ہوا ہو کہ جہاں وہ ڈوبی پڑی ہے وہاں پانی نہیں محض شراب ہے۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں پر ان مواقع کا شمار شروع کر دیا جب مجھے چندراوتی کی بات کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے تھا، لیکن حماقت سے خام کو سچ مان بیٹھا تھا۔ چندراوتی نے پنکھے کی ڈنڈی میرے سر پر مار کر مجھے چپ کروا دیا اور کہا، بس بس اب زیادہ ہندی کی چندی نہ نکالو، بالکل دودھ پیتے بچے ہی بن گئے ہو، کیوں نہ بنتا؟ میں نے بھی کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنا شروع کر دیا، تم میرے ہاتھ کا چوہا اور پانی کا گلاس تک تو پیتی نہیں ہو۔ ارے بھائی، پانی کا گلاس تو پانی کا گلاس ہوتا ہے، چندراوتی نے عجیب طور پر ہنس کر کہا، بندہ پرندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہوا کرتا نا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور بولی، تم نے وہ کیمبل پور والے پیسے ضائع تو نہیں کر دیے؟ اب مجھے واقعی ضرورت ہے۔ بستر پر بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اپنی بیماری کی رام کہانی ایسے انداز میں سنائی جیسے کوئی شوق بچہ اسکول میں اپنی شرارتوں کے کارنامے میں سناتا ہے۔ ایک دن جو ہی بیٹھے بٹھائے اس سے ہلکی ہلکی حرارت شروع ہو گئی، پھر کھانسی کے ساتھ تیز بخار۔ ایمن آباد کے وید نے تب مہر کا تشخیص کیا اور ٹھنڈے شربتوں سے علاج کرتا رہا۔ کھانسی بڑھتی گئی اور 21 دن گزرنے کے بعد بھی جب بخار نہ ٹوٹا تو وہ گھبرا کر پوجنا والا ہسپتال میں سول سرجن کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے لیا، خون ٹیسٹ کیا، تھوک کا منع کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ چندراوتی کو 3rd درجے کی گلوپنگ ٹی بی ہو گئی۔ ٹی بی کی خبر سن کر جگدیش چاند آڑتی نے چندراوتی کی ماں کو اپنی گھریلو ملازمت سے نکال دیا۔ محلے والوں نے بھی ان کے ہاں آنا جانا بند کر دیا اور اب وہ ماں بیٹی اپنی سلائی مشین بیچ کر کھانے پینے اور دوا دارو کا کام چلا رہی ہیں۔
मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुबह सवेरे अपनी बाईसाइकिल पर इमनाबाद चला जाता, सारा दिन माँ बेटी के साथ बैठकर ताश खेलता और गप्पे हंसता और शाम को बाईसाइकिल पर लाहौर वापस आ जाता। लेकिन रफ्तार रफ्तार चंद्रावती की खांसी के दौरे बढ़ गए। खांसी की दुकनी घंटा घंटा बार बड़ी बेरहमी से चलती और वह बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाती। ये देखकर इमनाबाद उठाया, दिन भर चंद्रावती के पास रहता, रात को एक मुसम्मी मस्जिद के सिंह में पढ़कर सो रहता है। एक रोज़ चंद्रावती खांस रही थी तो उसके गले में कोई फांस से अटकी। उसने जोर से खंगार साफ किया तो होली की पुचकारी की तरह उसके मुंह से चुल्लू भर खून निकल आया। इस हाथ ही उसे शिद्दत के असहाल गया। देखते ही देखते उसका चेहरा सुनार की कटाली में गलते हुए सोने की तरह पिघल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसके बदन इस तरह घुलने लगा जैसे पानी के गिलास में पड़ी हुई मिश्री की डली अपने आप रेजा रेजा होकर तहलील होती है। अब ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। मैं गल्ला मंडी से पटसन की 3-4 खाली बोरियां लाया। चंद्रावती की माँ ने इन्हें काट कर 8-10 गद्दियाँ सी बना ली। वो ये गद्दियाँ चंद्रावती के नीचे बिस्तर पर थी। जब कुछ गद्दियाँ मैली हो जाती तो मैं इन्हें लपेट कर ले जाता और ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक कुएं पर जाकर धोकर सुखा लाता था। चंद्रावती का ये हाल देखकर मैं गुजरांवाला के सिविल सर्जन के पास गया। सारा हवाल हमदर्दी से सुनकर वो मेरे साथ इमनाबाद चलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 16 रुपये फीस लेकर एक नए मिक्सचर का नुस्खा ज़रूर लिख लिया। मिक्सचर बनवाकर इमनाबाद पहुंचा तो चंद्रावती सरगुबाश हो चुकी थी। शाम तक अस्थि तैयार होगी। शमशान भूमि में 2.5 माल सूखी लकड़ी की चिता बनाएगी। चंद्रावती को उसमें बहुत सा घी छिड़का और संदल के एक छोटे से टुकड़े से उसे आग लगा दी। शोले भड़क भड़क कर असर की तरह हवा में जुबाने लगाने लगे। वो 2-3 ब्राह्मण जोर जोर से मंत्र लापने लगे। एक साधु ने शंख बजाया, चटक चटक दूर तक आने लगी और देखते ही देखते वो लड़की भी जलकर राख हो गई जिसने कभी मेरे हाथ का पानी तक ना पिया था। चंद्रावती की माँ की माता ने एक मदम से लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी के फूल चुने और राख समेट कर एक में बांध ली। लाहौर आकर मैंने अपना बाईसाइकिल बेच दिया और चंद्रावती की माँ को बेटी के फूल गंगा में बहाने के लिए बनारस जाने वाली गाड़ी में सवार करा दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से जब बनारस वाली ट्रेन रवाना होगी तो मैं उसकी पिछली सुरख लाइट तक अंधेरे में गुम खून आलूद जुगनू की तरह टमटमाती रही। प्लेटफार्म पर तो बड़ी चहल पहल थी, लेकिन मैं स्टेशन से बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाहौर के सारे लैंप पोस्ट जादू के जोर से गायब हो गए थे और समूद की बस्तियों की तरह इस शहर खमोशा की इमारतें भी अपनी छतों पर ऊंधी पड़ी थीं। हर जन्म खंडरात थे। इस वरानी में मफलूज हाथ की बेहस लकीरों की तरह सिर्फ इन मुर्दा शहराओं का जाल भी फैला हुआ था जिन पर मैं चंद्रावती के साथ बाईसाइकिल पर चला करता था। कई रोज तक मैं दिन रात इन शहरों पर पापियादा घूमता रहा। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। जब मरीज चलने की सकत बाकी ना रही तो मैं मजबूरन गवर्नमेंट कॉलेज के लाहौर में वापस आ गया और अपना पहला अफसाना लिखने बैठ गया। अफसाने का अनवान चंद्रावती था। इसका पहला फिक्रा ये था, जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत शुरू हुई इससे मरते हुए 3रा रोज़ था। अफसाना लिखते लिखते मैं कई बार रोया, कई बार हंसा। मुकम्मल करने के बाद मैंने ये कहानी अख्तर शिलानी की खिदमत में भेज दी। इन्होंने इसे पसंद फरमाया और मुझे बड़ा प्यारा खत लिखा। अफसाना इन्होंने रोमान में शाया कर दिया। जब मैं ये अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिक्स नेक्सन क्लास लेकर हसबे ममूल लॉन से गुजरे। मुझे देखकर रुक कर बोले, हेलो रोस्टिंग अलोन, वेयर इज़ यूर गोल्डन गर्ल। मेरी आवाज़ मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैंने सिसकियाँ लेकर कहा, सर शी हैज़ रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन। सफ़ा नंबर 91 ICS में दाखिला। एक रोज़ मैं जम्मू अजैब घर की लाइब्रेरी में बैठा रोज़नामा ट्रिब्यून पढ़ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक खबर पर पड़ी जिसमें ICS के मुकाबले के इम्तिहान का नतीजा दर्ज था। 11 आदमी चुने गए थे, उनमें मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट में पाकर खुशी तो ज़रूर रही, लेकिन हैरत का पल्ला ज़्यादा भारी था। चंद माह कबल जब मैं मुकाबले का इम्तिहान देने दिल्ली गया था तो पहले रोज़ मटकाफ हाउस पहुँचते ही मेरा दिल बैठ गया था। बरसगीर के सारे सूबों से कोई 750 लड़के इम्तिहान देने आए हुए थे। हर किसी के सर पर कोई ना कोई कलगी लहरा रहे थे। कुछ यूनिवर्सिटियों के रिकॉर्ड होल्डर थे, कुछ मशहूर मरूफ मुकर्रर या खिलाड़ी थे, कोई एक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लहजे में फर अंग्रेज़ी बोल रहा था, कोई शीन काफ से दुरुस्त उर्दू के मोती बखेर रहा था, किसी का डील डोल बारोब था, किसी के लिबास की आरइश दीदा जेब थी, कुछ आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। کچھ سنجیدہ بحث مباحثوں میں مصروف تھے۔ مٹکا ہاؤس کے لاہور میں شائستہ ذہن فتین خوش پوش گفتار خوش گفتار نوجوانوں کے ہجوم میں میری کسی ایک سے بھی شناسائی نہ تھی۔ میں کسی سے یہ تک نہ پوچھ سکتا تھا کہ مٹکاس ہاؤس کے بے شمار دروازوں میں سے امتحان کے ہال کا گیٹ کس طرف ہے، ہال میں جا کر اپنے رول نمبر کی سیٹ کس طرح تلاش کی جائے۔ اس نامنوس ماحول میں ماں نے ایک شدید تدبب اور ایک عجیب سی جھنم کی سوئیاں میرے تن بدن میں تیز تیز جھپنے لگیں۔ میرے ذہن میں ایک بے نام سی مایوسی کے چونٹے رینگنے لگے۔ میرے پاؤں میں بے شمار سبق رفتار خرکیاں گھومنے لگیں اور بے اختیار جی چاہ کہ میں لپک کر ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور مٹکاف ہاؤس سے جان چھڑا کر واپس گھر لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چہرہ ابھرا۔ وہ خوشی خوشی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گی اور بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہیں گی، بچہ اچھا ہی ہوا تم واپس آ گئے، بڑی بڑی نوکریاں تو جان کا جنجال ہوتی ہیں، دن میں ایک آدھ بار چٹنی روٹی مل جائے تو یہ بہت غنیمت ہے۔ بس اللہ ایمان سلامت رکھے۔ لیکن دوسرے ہی میں والا صاحب کا خیال آیا، غالباً ان کے چہرے پر کسی غم اور غصے کا رد عمل ظاہر نہ ہوگا، لیکن ان کے دل و دماغ کے نہان خانے میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ دادی ماں نے انہیں خود آئی سی ایس کا امتحان دینے کے لیے سات سمندر پار جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ احساس محرومی روگ والد صاحب کی زندگی میں اندر ہی اندر خون کے کینسر کی طرح پھیلتا رہا اور وہ 62 سال کی عمر تک پدر نتوان پسر تمام کند کے خواب کی تعبیر کے منتظر بیٹھے رہے۔ ادھر میں آئی سی ایس میں داخل ہوا، ادھر مہینوں کے اندر اندر انہوں نے بیٹھے بٹھائے چشمے زد میں بعض زیست یوں اتار پھینکا جیسے ان کی زندگی کا مشن تکمیل تک پہنچ گیا ہو۔ والد صاحب اور میرے درمیان محبت کے علاوہ مربت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس اساس سے مربت نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے اور میں چپ چاپ مٹکاف ہاؤس میں امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گیا۔ مٹکاف ہاؤس کا یہ حال میرے لیے اجنبی وادی تھا اور آئی سی ایس کے امیدوار صحبت ناجنس سیول میں 28-29 سال گزارنے کے باوجود سیول سروس والوں کے ساتھ یہ احساس اجنبیت اور ناجبیت میرے ساتھ ہی ساتھ تھا۔ سیول سروس کے تالاب میں نہ میں مچھلی بن سکا نہ مگر مچھ، زیادہ سے زیادہ میری ایک کاغذی ناؤ کی سیپ سے رہی، جسے جیسے کوئی شوق بچہ سطح یاب پر چھوڑ کر خود گھر جا بیٹھا ہو۔ شکوا شکایت جوں بھی میری نہیں، لیکن سیول سروسز کے متعلق میں کارکنان قزاد قدرے سے یہ گلہ زبان پر بھی نہیں لا سکتا کہ درمیان قہر دریا تختہ بدم کردہ ای باز می گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، کیونکہ جب میں سیول سروس میں داخل ہوا تو بے دامہ اور جب استعفیٰ دے کر نکلا تو چا کے گرے ماں۔ یوں بھی میری سروس کا سارا عرصہ بند دیچکی میں گھولتے ہوئے پانی کے مانند گزرا ہے، جس میں بلبلے بنتے ٹوٹتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے اور پیچ و خواب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرز کی بنیاد اسی روز پڑ گئی تھی جب میں آئی سی ایس کے انٹرویو کے لیے پیش ہوا تھا۔ انٹرویو بورڈ کے 3 ممبر تھے، سر گورڈن ایرے، سر عبدالرحمان اور ڈاکٹر سر رادھا کرشن، موخل ذکر وہی شریف تھے جنہوں نے بعد میں سر کاٹ کر کانگریس کی بھیٹ چڑھا دیا اور پہلے بھارت کے نائب صدر اور پھر صدر بنے۔ شریک رادھا کرشن بڑے بلند پایا عالم اور بین الاقوامی شہرت کے فلسفی تھے، لیکن انٹرویو کے دوران میری ان سے اندر کا برہمن برملا باہر نکل کے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ بعض یوں چلی کہ آئی سی ایس کے فارم میں ایک کالم تھا جس میں امیدوار کو اپنی دلچسپیوں اور ہابیز کا ذکر کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ درج کی تھی کہ مجھے مذاہب عالم کے کمپیریٹیو مطالعے کا شوق ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشن نے چھوٹ سے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم نے مذہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ سے کیا ہے کہ انسانی آنکھ سے؟ اس سوال کا جواب سادہ جواب دینے کی بجائے میں نے جوش تبلیغ میں ایک چھوٹی سی تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روا رکھتے ہیں وہ دراصل بڑی شدید گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشن کے چہرے کا رد عمل صاحب بتا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے محتسب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر آئی سی ایس کے لیے ناموضوع قرار دے دیا ہے، اسی لیے ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے لاتعلق ہو کر خاموش بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کچھ اور بھی پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے رضامند ہوئے اور پھر ایسے بے تکے اور مضحکہ خیز سوالوں کی بچھاڑ کر دی جن کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھے سنجیدگی سے آئی سی ایس کا امیدوار تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ مثلا ٹینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے، 4 آنس پورا وزن کرنے کے لیے پنگ پونگ کے کتنے بال درکار ہوں گے، ہاکی کے گول کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہوتی ہے، کچھ سوال جانوروں کے متعلق تھے۔ ایک عجیب سوال یہ تھا کہ اٹلی کو یورپ کا بوٹ کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چسپا کیا جائے کہ یہ مردانہ بوٹ نہ رہے بلکہ اونچی ایڈی کا زنانہ شوز نظر آئے۔ انٹرویو کا یہ رنگ دیکھ کر بورڈ کے چیئرمین سر گورڈن ایرے نے مداخلت کی اور 10-15 منٹ میرے ساتھ بڑے ڈھنگ کی مقبول باتیں کی۔ تیسرے ممبر سر عبدالرحمٰن البتہ خاموش بیٹھے رہے، ان کے چہرے بشرے سے ہمدردی، شرافت اور شفقت تو ضرور ٹپکتی تھی لیکن وہ بےچارے بے بس، مجبور اور معذور سے نظر آ رہے تھے۔ آزادی سے پہلے یہ دستور تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جائز ہمدردی کا اظہار کرتا بھی پکڑا جائے تو انگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ محتسب، فرقہ پرست اور غیر منصف قرار پاتا تھا۔ سر عبدالرحمٰن نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، وہ یہ کہ اگر تم آئی سی ایس میں نہ لیے گئے تو زندگی میں اور کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے تلخی میں جواب دیا، سر آپ کا سوال برمحل ہے، آپ آج کے تجربے کے بعد مجھے واقعی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس تان پر میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ روزنامہ ٹریبیون میں اپنا رزلٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خبروں کے ساتھ میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اخبار بند کیا اور اسے لالا رام سروپ کے حوالے کر دیا، اور جو کچھ دیر سے میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور رہے تھے کہ کب میں اخبار ختم کر کے ہی نہیں دوں اور وہ اسٹاک ایکسچینج کے صفحہ کا مطالعہ شروع کریں۔ باہر عجائب گھر کے وسیع اور عریض کمپاؤنڈ میں ریاست جموں کشمیر کے سرکردہ ڈوگروں کی 2-3 ٹولیاں حسب معمول اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھیں۔ اس کمپاؤنڈ میں سنگ مرمر کی 2 بڑی تخت نما چوکیاں استادہ تھیں۔ سلطنت برطانیہ کے پرنس آف ویلز اسی وقت اپنی سیر و سیاحت کے دوران جموں شہر کو بھی نواز گئے تھے۔ عجائب گھر ان کے مہمان خانے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور سنگ مرمر کی چوکیاں شاہی دربار منعقد کرنے کے لیے بچھی تھیں۔ چھوٹی چوکی پر مہاراجہ، بڑے تخت پر پرنس آف ویلز، اب سر شام ریاست کے سابق دیوان اور وزیر حکام اور عمر رسیدہ ڈوگرا رئیس ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارہ کی سیر دیکھتے تھے، زور زور سے ڈکارے لیتے، یوں ہی بجا کھینک کھینک کر کے بلند و بالا کہہ کے لگاتے تھے۔ سرگوشیوں میں راج محل کے جنسی سکینڈل سناتے تھے، شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے گن گاتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہرناک تبصرے کیا کرتے تھے۔ ان بول الحوث محتسب اور مفتن بڈھوں کی باتیں سننے کا چسکا پڑا ہوا تھا۔ میں عسکر لائبریری سے نکل کر کچھ دم چنڈال چوکڑیوں کے آس پاس منڈلایا کرتا تھا۔ آج جو میں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا تو سنا کہ اس محفل میں میرا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جنرل ٹھاکر جنگ سنگھ فرما رہے تھے کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا، نام تو جموں کشمیر کا ہی چمکے گا، اس سال ہند کی کسی دوسری ریاست سے اور کوئی امیدوار آئی سی ایس میں کامیاب نہیں ہوا۔ دیوان بدری ناتھ اس نظریے سے متفق نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ سانپ کا بچہ بہرحال سانپ ہی ہوتا ہے۔ وزیر فروز چندر نے خدشہ ظاہر کیا کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلشیا کی طرف سے کسی وقت ریاست میں ڈیپوٹیشن پر آ کر ہماری گردن پر سوار ہوگا تو پھر کیسی رہے گی؟ واہ جی واہ، مہاتما رام تن نے تردید کی، یہ حرامی ڈیپوٹیشن پر بھلا کیوں آئے گا، ہم تو بس اپنے ترلوں کی بلائیں لیں گے۔ ترلوں کی نعت کول پرنس آف ویلز کالج جموں میں میرا ایک پیش رو تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائندہ جو آئی سی ایس میں کامیاب ہوا تھا۔ کشمیری پنڈت کے ناطے سے ٹی این کول جواہر لال نہرو کی ناک کا بال کہہ رہا ہے، بہت سے کلیدی اسامیوں پر فائز ہوا، ایران، لندن اور ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔ عجائب گھر میں کہولت، جہالت اور تعصب سے ڈسے ہوئے ڈوگروں کے تبصرے سے شاد کام ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ رستے میں حسب معمول میں نے رگھوناتھ بازار میں حکیم گورانا دتا مل، کنگ منڈی میں پربھات فروٹ مرچینٹ، امود و شیر فروش کبابی، غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چرگائی نائی کے ساتھ صاحب سیر کی، لیکن کسی وجہ سے میں نے اپنی کامیابی کی خوشخبری سنانے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت اور خوش مزاج لوگ میرے ساتھ بڑی مروت کا برتاؤ کرتے تھے، ان کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلٹی کا دروگہ بھی بڑے افسر تھے۔ اب اگر میں انہیں یہ بتاتا کہ میں ڈپٹی کمشنر اور جانے کیا کیا ہونے والا ہوں تو شاید میرے ساتھ رشتہ اچانک ٹوٹ جائے گا۔ اس خدشے کی ہچکچاہٹ نے میرا منہ بند کر دیا اور یہ خبر میرے سینے میں گناہوں کی پوٹلی کی طرح چھپی رہی۔ لیکن جو ہی میں اردو بازار میں داخل ہوا میرے دل اور دماغ نے ایک زبردست کلا بازی کھائی اور یہ پوٹلی کھٹاک سے باہر نکل کر ربڑ کی بے شمار رنگین گیندوں کی طرح میرے گردا گرد اچھنے کودنے لگے۔ اردو بازار میں سر شام سڑک کے دو ریا بہت سی طوائفیں بن ٹھن کر اپنے دریچوں اور دروازوں میں بجلی کے تیز تیز بلب جلا کر ان کے عین نیچے بیٹھا کرتی تھی۔ جی تو بہت چاہ کے آج میں ان سب کے کانوں میں اپنی خوشخبری کی نئے بجاتا جاؤں، لیکن ہمت کا سرگم جواب دے گیا۔ غنیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روزنامہ انقلاب نے یہ خبر وہاں تک پہنچا دی تھی، ورنہ میں اندر ہی اندر ڈاواں ڈول تھا کہ یہ خبر گھر والوں کو کس انداز سے سنانی چاہیے۔ ماں جی نے فقط اتنا کہا کہ اللہ کا شکر ہے بچہ، اب تم نوکری پر جموں جموں سے بڑا کتنی دور جاؤ گے۔ البتہ والد صاحب اپنے خاموش انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے، ان کے ہونٹوں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا، چہرے پر اطمینان کی خنک چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے دو نصیحتیں کی، وہ بھی انگریزی زبان میں، ایک یہ کہ اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے وہی بات کرنا جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔ اس وقت مجھے یہ دو باتیں بے حد سطحی فروغی اور بچکانہ سی نظر آئیں، لیکن جب کبھی ان پر عمل کا وقت آیا تو یہی سادہ ہدایات ہمالیہ کی سنگلا چٹانوں سے بھی زیادہ دشوار بن کر جاتی رہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان سیدھی ساتھی باتوں کو پوری طرح کبھی نہیں نبھا سکا، لیکن جب کبھی ان پر جھوٹا سچا تھوڑا بہت عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، زندگی بڑی آسان اور آسودہ کٹی ہے۔ رات کو سویا تو نیند کے جوار بھاٹے نے دل کی کرائیوں میں ڈوبی ہوئی کئی خواہشات کو خس و خاش کی طرح بہا کر میرے شعور کے ساحل پر ڈال دیا۔ میری ایک دبی سی آرزو تھی کہ میں فلمی کہانیاں، مکالمے اور گیت لکھنے کا دھندہ کروں، اس میں فن سے لگاؤ کا عنصر کم اور ایکٹروں ایکٹریسوں کے کرب کی امنگ زیادہ تھی۔ دوسری خواہش بڑی عجیب تھی، بچپن سے میں نے جگ موہن سنگھ ڈاکو کے بے شمار قصے سن رکھے تھے، وہ امیروں کو لوٹ کر ان کی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، معصوم اور جوان لڑکیوں کو حوث کے شکاریوں سے بچاتا تھا، خود ہر قسم کی رنگ رنیاں مناتا تھا اور چار پانچ بہترین گانے اور ناچنے والی خوبصورت عورتوں کو اغوا کر کے ہمیشہ اپنے جلو میں رکھتا تھا۔ اسی طرز حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر ہی اندر کنڈلی مارے بیٹھی تھی کہ صبح سویرے جب میں بیدار ہوا تو واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ آئی سی ایس میں داخل ہو کر کہیں میں اپنے اصلی نصب العین سے بھٹک تو نہیں گیا۔ دن بھر اسی قسم کے مہموم شکو شبہات کفران نعمت کی حد تک میرے دل میں سر اٹھاتے رہے۔ شام کے وقت دو بڑے آدمی والا صاحب کو مبارکباد دینے آئے، ایک شیخ محمد عبداللہ تھے، شیخ صاحب پڑھے ہوئے تو علی گڑھ کے تھے لیکن ان کا دل جواہر لال نہرو کے الہ آباد میں جا اٹکا تھا۔ انہیں مبارکباد تو کوئی خاص نہ دی، لیکن اتنا ضرور کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو انگریزوں کی غلامی میں جھونکنے کی بجائے نیشنل کانفرنس کی تاریخ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ چودھری غلام عباس علی گڑھ میں پڑھے تو نہ تھے، لیکن ان کے دل میں ضرور علی گڑھ آباد تھا۔ انہوں نے کہا، لڑکا جہاں بھی ہوگا ہمارا ہی ہوگا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ ان دو رہنماؤں کے اس متضاد رد عمل نے مجھے اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔ شام ہوئی تو میں نے عجائب گھر لائبریری جانے کی بجائے اپنے ذہن میں متصادم خیالات کا تانا بانا لیے پنج پیر چلا گیا۔ پنج پیر کے ساتھ میری پرانی بڑی پرانی راہ رسم تھی۔ پہلا ہمارا پہلا تعارف بھی عجیب و غریب حالات میں ہوا تھا۔ جب اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اپنے ایک دوست ممتاز حسین کے ساتھ دریائے توی کے کنارے ہندوؤں کی شمشان بھومی میں ارتھیوں کے جلنے کا تماشا دیکھنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز کسی جلتی ہوئی لاش کا سر ایسے دھماکے سے پھٹا کہ اس کے مغز کا ایک روترا چٹاک سے ممتاز کی گال پر جم کر چپک گیا۔ وہ چیختا چلاتا سر پٹ بھاگا اور دریائے توی کے پانی میں سر ڈبو کر بیٹھ گیا۔ اس بھگدڑ میں اس کے پاؤں کا جوتا نکل گیا، پھسل کر گہرے پانی میں جا ڈوبا۔ اب ممتاز زار زار رونے لگا کہ وہ ایک پاؤں سے ننگا کر کیسے جائے گا۔ اس کا باپ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی سزا دینا اس کا روز کا معمول تھا۔ ممتاز کی آہ زاری دیکھ کر ایک گجری کو ترس آ گیا اور وہ شہر میں دودھ بیچ کر توی کے پار اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ ممتاز کی پیتا سن کر وہ بولی، یہاں بیٹھ کے رونے دھونے سے کیا ملے گا، تم سیدھے پنج پیر چلے جاؤ، پیر بادشاہ ضرور مدد کرے گا۔ ہم دونوں تھکے ہارے آفتہ و خیزاں شام گئے جموں کے مضافات رام نگر پہنچے، وہاں پوچھ پاچھ کر پنج پیر تلاش کیا۔ یہ سری نگر جانے والی بان ہال روڈ سے کچھ دور دامن کو میں درختوں کی جھرمٹ میں گھرا ہوا ایک ویرانہ تھا۔ یہاں چند قبریں تھیں جن میں ایک قدرے بڑی اور نمایاں تھی۔ اس کے سرحانے تبچہ سا بنا ہوا تھا جس میں ایک بجھا ہوا مٹی کا دیا خالی پڑا تھا۔ کڑوے تیل کے دھوئیں سے یہ چراغ دان کا کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ مزار پر مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے، کچھ پتاشے اور کچھ پیسے بکھرے ہوئے تھے۔ चारों तरफ भूख आलम था। कुछ दूर ऊपर बानहाल रोड थी, उस पर भी बस भी चल रही थी, ट्रक भी गुजर रहे थे, मोटरें भी आ जा रही थी, लेकिन इन सब की आवाज़ पंज पीर के वराने से कहीं बाहर ही रुक जाती थी। नीचे तवी का दरिया चट्टानों से सर पटकता शां शां करता गुजरता था, लेकिन उसका शोर कहीं बाहर ही तहलील होकर रह जाता था। सामने एक सरसब्ज पहाड़ी पर महाराजा का फलक, बोस पैलेस और महारानी का बेशुमार खिड़कियों वाला महल था, लेकिन पंज पीर की नशेब से वो कीड़े मकोड़े के बनाए हुए मिट्टी के भुरभुरे से घुरौंदे दिखाई देते थे। हम देर तक खामोशी से बैठे हुए पीर बादशाह का इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी ने बेचारे मुमताज़ का खोया हुआ जूता उसे वापस ला कर ना दिया। आखिर तंग आकर मैंने मज़ार पर पड़े हुए पैसे चुन कर गिने 15 आने थे। 5 आने हमने अपनी जेब में डाले, 5 आने मुमताज़ को दिए और बाकी 5 आने मज़ार पर वापस रख दिए। उस रोज़ के बाद पंज पीर हमारी तवज्जो का ख़ास मरकज़ बन गया। हम जुमेरात के जुमेरात वहाँ बाकायदगी से जाते, क्योंकि जुमेरात को नजराना ज़्यादा चढ़ता था और ईमानदारी से हिसाब करके अपना हिस्सा वसूल कर लाते। तज़किया नफ़स की खातर हमने ऐद कर रखा था कि इस पैसे को दुनियावी ज़रूरियात पर सिर्फ करना हमारे ऊपर हराम है। चुनौचा इस रकम से हम हफ्ता बाद गर्मियों में सिर्फ मलाई की बर्फ़ और सर्दियों में सिर्फ अखरोट और किशमिश खाया करते थे। कुछ अरसे बाद मुमताज़ का हेड कांस्टेबल बाप फौत हो गया, घर में गुर्बत आ गई और मुमताज़ पढ़ाई छोड़कर रियासत की फ़ौज में सिपाही भर्ती हो गया। 18.5 रुपये माहवार तनख्वाह, बार्क में रहाइश और खाना मुफ्त। अब मैं अकेला ही बाकायदगी से पंज पीर आने जाने लगा, लेकिन इंसाफ से काम लेकर मैंने तकसीम ज़र के फार्मूले में थोड़ी सी तरमीम कर दी। अब मैं निसब रकम खुद रख लेता और निसब पंज पीर के हवाले कर देता। यह सिलसिला बड़ी बाकायदगी से जारी रहा। प्रिंस ऑफ विल्स कॉलेज से BSc करने के बाद मैं MA के लिए लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया। वहाँ से जब कभी छुट्टियों पर जम्मू आना जाना होता तो मैं हर जुमेरात को पंज पीर के साथ अपनी वजेदारी ज़रूर निभाता था, लेकिन आज जब मैं अपने नाम पर ICS के 3 हरूफ डाले पंज पीर पहुँचा तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे इन साहबान मज़ार पर तरस आया। किसी को इतना भी मालूम नहीं था कि ये मज़ार किन लोगों के हैं। इनके बारे में भांत भांत की रवायात ज़ुबान जर्द खास व आम थी। कोई कहता था कि ये 5 कुतुब थे, किसी का ख्याल था कि ये 5 अब्दाल थे, किसी का अकीदा था कि ये 5 वली थे जो इस इलाके में इस्लाम की शमा रोशन करने आए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये 5 चोर थे जो कत्ल होकर यहाँ मदफून हुए। अपनी ज़िंदगी में वो जो कुछ भी थे होते रहे, अब तो फ़कत अपनी ज़ात की नफ़ी थे। किसी को उनका नाम तक मालूम न था। जो कोई जिस अकीदे के का गुलाफ उन पर चढ़ा देता था, वो बिला चूं चढ़ा उसे पहन लेते थे। नजरानों का एक तहाई हिस्सा ही नहीं मिले या निसब उनके लिए बराबर था। वली होते तो तसरफ दिखाते, चोर होते तो मारते, वो बेचारे तो नफ़ी थे, बिल्कुल नफ़ी। नए ICS को इन बेचारे मनफी किस्म के मजबूर व मजदूर बुजुर्गों पर बड़ा तरस आया। एक भरपूर जज्बा रहम से शरशार होकर मैंने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी, जो आज तक पहले कभी ना पढ़ी थी, और जेब से 1000 रुपये निकाल कर मज़ार पर नजराना चढ़ा दिया, जो आज तक पहले कभी ना चढ़ाया था। नजराना चढ़ाने की देर थी कि पंज पीर पर सदियों से छाया हुआ खामोशी का तिलिस्म चटाक से टूट गया। श्रीनगर रोड पर लारियों और ट्रकों की गांव-गांव दरख्तों का सार तोड़ कर मज़ार से टकराने लगी। दरह तवी की महीब शूशाँ कानों के पर्दे फाड़ने लगी। महाराजा का पैलेस और भी फलक बोस हो गया। महारानी की सैकड़ों बंद और तारीख खिड़कियाँ खुल के रोशन हो गई। मेरा सर तेज़ रफ्तार मोटर के पहिए की तरह घूमने लगा और पंज पीर की कब्रों के तवीज़ चीख चीख कर मुझे लानत मलामत करने लगे कि अबे ओ नमक हराम, अबे ओ बगैरत, अबे तोता चश्म, हमारे साथ 15 साल का यराना तोड़ते हुए तुझे ज़रा शर्म ना आई। मैंने दुम दुमाकर फौरन अपना 1000 रुपया वापस उठा लिया, मज़ार पर पड़े हुए पैसों से अपना हिसाब वसूल किया, पाँव जूता उतार कर 5-7 बार अपने सर पर ज़ोर ज़ोर से मारा और चीखें मार मार कर बेख्तियार रोने लगा। मेरी चीखों से घबरा कर कई परिंदे दरख्तों से उड़ गए। लारियों और ट्रकों और ज़राए तवी का शोर भी पंज पीर के मुहीस से बाहर निकल गया। बेबरकती के झक्कड़ बंद हो गए। मेरे सर के घूमते हुए पहिए पर ब्रेक लग गई। राजमहल धर्म से गिर कर कीड़े मकौड़े का मस्कन बन गया। पंज पीर अपने वही पुराने सुकूत और सुकून और सन्नाटे की चादर तान कर लेट गया और मेरे दिल की काल कोठरी में एक अजीब सी दीवार गिर क्रिया निसब हो गई। खामोश आंसुओं में मकनातीस होता है जो आरजुओं के लोहा चून को चुन चुन कर आस्ता आस्ते करीब लाता है। बुलंद चीखों से लावा फूटता है जिससे कोनों मकाम में जलजले आते हैं। इसका तजर्बा मुझे एक बार और भी हुआ है। जब माँ जी ने कराची के जिना अस्पताल में वफात पाई तो उनकी मैयत को घर लाने के लिए रात के एक एम्बुलेंस में रखा गया। मेरे भाई बहन और दूसरे अजीज भी इसी एम्बुलेंस में सवार हो गए। मेरे पास ड्राइवर ना था, इसलिए मैंने तन तना कार चलाकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे रवाना हो गया। यतीमी के इस कारवा में चलते चलते मेरे तन बदन और मेरी रूह का लावा बुरी तरह उबलने लगा। मैंने कार के सब शीशे चढ़ाकर बंद कर लिए और स्टीयरिंग व्हील पर सर मार मार इतना ज़ोर से रोया, रोया हूँ कि मुझे महसूस होने लगा जैसे माँ एम्बुलेंस से उठकर मेरे साथ वाली सीट पर आ बैठी हो। यह एहसास इतना साफ और पुरयकीन था कि जब घर पहुँचा कर गाड़ी रोकी तो मैंने कार से उतर कर उसका दरवाज़ा भी खोलना चाहता कि माँ जी भी बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई ना था जो बाहर आता। लाश तो एम्बुलेंस से निकल रही थी। पांच पीर के साथ अपना रिश्ता इस सर नौ इस्तवार करके जब मैं वापस लौटा तो मेरा बुरा हाल था। हाथ थरथरा रहे थे, टांगों पर रेशा था, पांव मन मन के भारी हो रहे थे और सारा जिस्म कच्चे फोड़े की तरह टीसे मार रहा था। किसी तरह मैं कुछ दूर पैदल चला, फिर एक तंगे में बैठकर घर पहुंच गया। घर आकर मैंने अपनी कहानी लिखने वाली कापी निकाली और अपना दूसरा अफसाना लिखने बैठ गया। इसका अनुमान मेरी पहली तनख्वाह था। इसमें मैंने पहली तनख्वाह की अजीबो गरीब मखरब अखलाक मुशरफ कुछ ऐसे अंदाज में बयान किए थे कि अख्तर शिरानी ने अपने इसे रसाला में शाया करने से इनकार कर दिया। सफ़ा नंबर 99। साहब बनिया और मैं। ICS ने लूट कसूट में जन्म लिया, मार धाड़ में परवान चढ़ी, सल्तनत अराई में अरूज पाया और बरसगीर में आज़ादी के नजूल के साथ ही दम तोड़ दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनूबी एशिया में तजारत के पर्दे में सियासत का जाल बिछाया तो उसके जल्लू में मुलाजमीन का एक लाओ लश्कर भी इस खत्ता अर्ज पर टिड्डी दिल की तरह उमड़ आया। ये मुलाजम आम तौर पर कंपनी के डायरेक्टरों के बेटे भांजे भतीजे या उनके दोस्त अहबाब के अज़ा और करारब होते थे। उनकी तनख्वाह 5 पाउंड माहवार तक मुकर्रर थी, लेकिन इसके अलावा ज़ाती तजारत की भी खुली छुट्टी थी। चुनाचा अक्सर मुलाजम कंपनी का काम कम और निजी तजारत ज़्यादा किया करते थे। मुकामी राजों राजवाड़ों ज़िम्मेदारों और रईसों ने ज़बरदस्ती नजराने वसूल करने का रवाज भी आम था। इस तरह अक्सर मुलाजम चंद साल में लाखों रुपए समेट कर इंग्लिस्तान वापस चले जाते थे। वापसी पर वो एक आध मुलाजम छोड़ कर या तरह तार आया भी अपने साथ ले जाते थे और जब इंग्लैंड के मुजाफात में पेश कीमत जायदादें खरीद कर अपना ठाठ जमाते थे तो वहाँ की सोसाइटी में नवाब कहलाते थे। मालो दौलत समेटने का यह नया रास्ता देखकर दूसरे अंग्रेज़ों की भी राल टपकने लगी और हिंदुस्तान में कंपनी की मुलाजमत हासिल करना एक मुहिम। अब लंदन में डायरेक्टरों की बर आई और उन्होंने भी एक खुले बंदों हाथ रेंगना शुरू कर दिए थे। चुनाचा कंपनी की असामियाँ फरोख्त होने लगीं। डायरेक्टर साहबान एक एक असामी की कीमत 2,000 से 3,000 पाउंड तक वसूल करते थे। असामी सिफारिश से मिली हो या कीमत देकर खरीदी गई हो, कंपनी के मुलाजमीन का वाहिद मकसद यही होता था कि हिंदुस्तान आकर वो कम से कम अरसा में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटे और फिर वतन अजीज वापस जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करें। इस मकसद बरारी में की धुन में इन्हीं तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते थे। जब कंपनी का नया मुलाजम हिंदुस्तान पहुंचकर जहाज़ से उतरता था तो सबसे पहले उसे यहाँ का बनिया हाथों हाथ लेता था। हर अंग्रेज़ के साथ एक एक बनिया हर वक्त इस तरह चपका रहता था कि जिस तरह जिस्म के साथ साया लगा रहता है। अंग्रेज़ों की ज़ाती तजारत के लिए सरमाया बनिया फ्राहम करता था। स्मगलिंग के कारोबार के नत नए रस्ते वो निकालता था। घरों के लिए फर्नीचर और रहाइश व ज़ुबाइश का सामान वो लाता था। बोर्ची खाने की रोज़मर्रा ज़रूरियात उसके दम कदम से पूरी होती थी। घरेलू मुलाजमीन का चुनाव उसके मशवरे से होता था। नजराना वसूल करने के लिए मोटी मोटी असामियाँ निशानदेही भी बनिया ही करता था और अपने फरंगी अकाओं की जनसी अजाद पर भी वो बड़े रख रखाव से अपनी नज़रियात और अल्तफात हर दम रखता था। ज़िंदगी के हर शोबे में वो हर तरह के मसाइल को आनन फानन हल करने में बनिए ने कुछ ऐसी महारत हासिल कर रखी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अक्सर मुलाजम उसके बने हुए पचीदा जाल में बेबस मकड़ियों की तरह जकड़े बंधे रहते थे। इब्तदा में अंग्रेज़ों और हिंदू बनियों का गठजोड़ शुरू तो तजारती लेन देन से हुआ था, लेकिन रफ्ता रफ्ता एक आलमगीर ऑक्टोपस की तरह उसने बाहमी खैर सगाली के हर शोबे को अपनी लपेट में ले लिया था। अंग्रेज़ों और हिंदुओं के दरमियान एक बहुत बड़ी कदर मुश्तरक यह कि दोनों मुसलमानों को अपना वाहिद दुश्मन तसव्वुर करते थे। ये मली भुगत खुद खूब रंग लाई। जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर अपना तसल्लत जमाने का आगाज़ किया तो तजारती बनिया उनका दोस्त रास्ता था, और आज़ादी के बाद जब उन्होंने यह खिता अर्ज छोड़ा तो सियासी बनिया उनका हमदम व हमराज था। ये महज हसन इतफाक़ ही ना था कि हिंदुओं ने जिस अंग्रेज़ से छुटकारा हासिल किया था इसी अंग्रेज़ को बर रज़ाए व रगबत भारत का पहला गवर्नर जनरल भी तस्लीम कर लिया था। ब्रिटिश फरासत व बनिया सियासत की ये कापी चंकिया کہ فلسفہ ریاست کے عین مطابق کی جس میں راجنیتی کے کاروبار میں جھوٹ اور فریب واجب ہے اور ضرورت کے مطابق گدھے کو بھی باپ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ 150-200 سال پہلے ان دونوں کا نسب العین مسلمانوں کے بنے بنائے اقتدار کو پامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقصد ایک ایسی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو درہم برہم کرنا بن گیا۔ یوں تو بنیاں گری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھا، لیکن کلکتہ میں چند منچلوں نے مل کر بنیوں کی ایک کمپنی بھی کھول لی تھی۔ اس فرم کا نام چار یار تھا اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکوں کا کام کیا کرتی تھی۔ 4 مئی 1799 کا وہ دن منحوس دن تھا جب سرنگا پٹم کے تاریخی مارکے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گیا اور ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے انگریزوں کا رستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی میں لارڈ کارنوالیس نے کلکتہ تھیٹر میں ایک شاندار محفل رقص و سرور منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ حال میں جگہ جگہ دشمن سے چھینے ہوئے سامان کی حربوں نمائش لگائی گئی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئینوں کے سامنے مارکا سرنگا پٹم کے مختلف مناظر کی قد آدم تصاویریں بنا کر لٹکائی گئیں تو ستونوں پر بڑی خوبصورتی سے رنگ برنگ ریشم کے تھان منڈے گئے۔ چھت سے رنگین سلک کی بڑی بڑی چادروں کو شمیانوں کی صورت میں آویزاں کیا گیا۔ انگریزوں کی جس رجمنٹ نے سرنگا پٹم کی ٹیم جنگ میں حصہ لیا تھا ان کے جھنڈے حال کے عین وسط میں لہرائے گئے۔ ان کے عین نیچے سلطان ٹیپو شہید کے جھنڈوں کو الٹا لٹکایا گیا۔ ڈانس رات 11 بجے شروع ہوا اور صبح 5 بجے تک جاری رہا۔ میموں نے سفید ساٹن کی چست وردیاں پہنی ہوئی تھی جن پر ریشم کے دھاگے سے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں گاڑے ہوئے تھے۔ ڈانس کے درمیان جب میں نوشی کے لیے کچھ وقفہ ہوتا تھا تو رزق برق کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی ناچنے اور گانے والی مبارکباد کے نغمے گا کر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی۔ ارباب نشاط کے ان طوائفوں کو چار یار نے بڑے اہتمام کے ساتھ بنارس سے فراہم کیا تھا۔
اس تقریب کے لیے خاص طور پر چار یار کے بنیوں نے یہ انوکھی اچھ نکالی تھی کہ ٹیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خدمتگاروں اور چپراسیوں کو پہنایا گیا تھا۔ اپنے اپنے بنیے کی سرپرستی سے کمپنی کے انگریز ملازموں کی پانچوں گھی میں اور سر اکثر کڑاہی میں رہتا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب جب صاحب بہادر کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے حمال دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر کھڑکیاں اور دروازے کھولتا تھا۔ مسالچی بستر پر تنی ہوئی مچھردانی سمیٹتا تھا۔ ایک طرف سے بہرا چھوٹا حاضری کی چائے پیش کرتا تھا، دوسری جانب سے ایک حجام لپک کر بڑھتا تھا اور صاحب کے سر کے نیچے سے 2-3 تکیے رکھ کر لیٹے ہی لیٹے اس کی شیو بنا دیتا تھا۔ چلمچی اور آفتابہ لا کر بستر پر ہی اس کا منہ ہاتھ دھلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ بریک فاسٹ کے لیے اٹھتا تھا تو یہی حجام کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کرتا تھا، بال بناتا تھا، وگ جماتا تھا، کانوں کی میل نکالتا تھا اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کچھ چھکاتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حکا بردار حکے کی نلی اس کے منہ میں دے کر خود پتل کی ایک چمکدار بھوکنی سے چلم کی آگ سلکاتا رہتا تھا۔ حکے کی پہلی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیا جھک جھک کر سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ریلا اندر آتا تھا۔ خان سامہ، بہرا، مسالچی، مال مالی، بشتی، کتے والا، پنکھے والا، دھوبی، درجی سب باری باری سلام کر کے اپنی دن بھر کی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیا انہیں پوری کرنے کا بیڑا اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد دفتر کے منشی، متصدی، پیشکار، ہرکارے، چوبدار اور چپراسی پیش ہوتے تھے۔ 10 بجے صاحب کمرے سے برآمد ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق گھوڑے یا پالکی یا پھٹن پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے سر پر چھاتا کھلتا تھا اور آگے پیچھے 10-15 چوبداروں، برنگ زادوں اور چپراسیوں کا جلوس چلتا تھا جو بڑی خوبصورت، رنگین اور وردیوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ کچھ وقت دفتر میں گزار کر سارے مقامی انگریز 1 بجے ٹفن کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لنچ میں 15 سے 18 تک کھانے کے کورس اور 4-5 قسم کی شرابیں ہوتی تھیں۔ 4 بجے کھانے سے فارغ ہو کر شام کے 7 بجے تک کلولہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد باربر ایک بار پھر ان کے کان کی میل نکالتا، انگلیوں کے چوڑ چھٹکھاتا اور بار سنوار کا سر پر وگ جماتا تھا۔ 8 بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہوا خوری کے نکلتے تھے اور 10 بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر کے بعد رات گئے تک حکے اور شراب کا دور چلتا تھا۔ اس محنت شاقہ کے عوض یہ لوگ چند برس میں لکھ پتی بن کر اپنے وطن سدھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کاروبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت کا ہی دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ کلائیو نے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخمینہ 30 لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ اپنی تاریخی غداری کے شکرانے میں اس ننگ دنیا ننگ دین ننگ وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی 3.5 لاکھ روپے کے جواہرات اور 1.5 لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے ان علاقابات کے ساتھ چھوڑا تھا۔ ہمارے ہیرو، ہماری آنکھوں کے نور، نواب عالی قدر لارڈ کلائیو کے نام، جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح سب ثابت قدم رہے، نظرانوں کے علاوہ میر جعفر کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بے ذرائع ہاتھ صاف کرتا رہا۔ ایک بار اپنی تنخواہ وغیرہ کے علاوہ اس نے 2 برس کے متفرق اخراجات کا جو بل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کیا تھا، اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ یورپ سے آنے کا خرچہ ان 3,000 پاؤنڈ کے علاوہ جو کمپنی نے لندن میں دیے تھے، 73,499 روپیہ 15 آنے 6 پائی۔ متفرق اخراجات 99,629 روپیہ 12 آنے 0 پائی۔ کھانے پینے کے اخراجات 97,462 روپیہ 1 آنا 8 پائی۔ ملبوسات 16,987 روپیہ 4 آنا 7 پائی۔ ملازمین کی تنخواہ 19,722 روپیہ 11 آنے 4 پائی۔ دیگر چھوٹے چھوٹے اخراجات 11,674 روپیہ 10 آنے 7 پائی۔ سیکٹری کو انعام 14,928 روپیہ 7 آنے 2 پائی۔ کل مل ملا کر 3,33,895 روپیے 7 آنے 2 پائی۔ اپنے اپنے بنیوں کے تاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے مقامی حرم قائم کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ شادی وہ صرف میموں سے ہی رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر انگلستان سے آنے والے ہر بحری جہاز میں شادی کے درخواست گزار میموں کی کھپت بھی ہندوستان بھیجتے تھے۔ یہ خواہ نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سمائن آرائش سے لدی پھدی آتی تھیں اور اپنے دل پسند خامن کا شکار کرتی تھیں۔ طرح طرح کے دام ترازو ویز بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ان کے دل کو نوجوانوں کی نسبت بڈھے خامن پسند آتے تھے۔ عمر رسیدہ انگریز ہندوستان کی آب و ہوا میں 16 سال کی بسار خوری اور مے نوشی کے بعد قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کی جوان بیویاں بہت جلد ان کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ خامن کے مرتے ہی بیوہ کے نام عمر بھر کے لیے 300 پاؤنڈ سالانہ کی پینشن بھی مقرر ہو جاتی تھی۔ جو عورت ہندوستان آنے کے بعد 1 سال تک خامن ہنسانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اسے کمپنی کے اخراجات پر واپس انگلستان بھیج دیا جاتا تھا۔ البتہ ایک طرح دار میں مس ہارلینڈ نے انگلستان واپس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس نے ہندوستان کسی خامن کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیا رستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت ہے کہ دیوالی کی رات لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ سارا سال ان پر مایا کی بارش برستی رہے۔ اگر کنواری کنیا کے برہنہ جسم پر چاندی کے سکے رکھ کر پوجا پاٹھ کی جائے تو لکشمی دیوی کا دل زیادہ آسانی سے خوش ہو جاتا ہے۔ چند بنیوں کی مدد سے مس ہارلینڈ نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیا کا روپ دھار لیا۔ دولت کی پجاری اس کے اریاں بدن تن بدن کو بڑی فنکاری سے رپاؤں اور اشرفیوں سے سجاتے تھے اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بڑی عقیدت سے لکشمی دیوی کو برماتے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ مس ہارلینڈ ہلدی دیوی کہلانے لگی۔ دھن کی موج ہلدی دیوی، من کی موج ہلدی دیوی کی پھبتیوں کے ساتھ اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ پوجا پاٹھ کے لیے اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بننے لگی۔ کمپنی کے ملازمین ایک سفید فام عورت کی ان حرکات پر بڑے چراغ پاتے۔ ایک طویل سازش کے بعد آخر انہوں نے مس ہارلینڈ کو زبردستی انگلس واپس بھجوا دیا۔ اس نے اپنی واپسی کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتوں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی رو سے نہیں بلکہ مسہلت کی رو سے کرنے کی پابند تھی۔ کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کو قتل بڑا جرم شمارنا ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات کا مقتول اکثر بنگلوں یا دفتروں کے پنکھا کلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پنکھا کھینچنے کی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ بساؤ کا تو پنکھے کی رسی اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ کر فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حالت میں اگر کبھی انہیں اونگ بھی آ جاتی تو وہ ان پر ٹانگ متواتر چلتی رہتی تھی اور پنکھا بدستور پھیلتا رہتا تھا۔ لیکن اگر شو میں قسمت سے کسی وقت پنکھا بند ہو جائے تو گرمی، نیند اور شراب کے خمار میں بکھلایا ہوا صاحب ہڑبڑا کر اٹھتا تھا اور سوئے ہوئے کلی کے پیٹ میں زور سے ٹھوکریں مار کر اسے بیدار کرتا تھا۔ کئی بار اس ٹھوکر کی ضرب سے بیچارے खुली की तली फट जाती थी और वो वहीं लेटे लेटे दम तोड़ देता था। इस जुर्म की पदाश में साहब को कभी 1 रुपया जुर्माना हो जाता और कभी महज वार्निंग मिलती थी, कभी बिल्कुल बाइज्जत बरी। हिंदुस्तानियों को सबसे कड़ी सजा चोरी के जुर्म पर मिलती थी। मुजरम औरतें हों या मर्द, आमतौर पर इन्हीं शहरों में बरसरे आम हर रोज़ 39 कोड़े इस वक्त तक लगाए जाते थे जब तक वो चोरी का माल वापस ना कर दें। तपते हुए गर्म लोहे से चेहरा, हाथ और टखने दागना भी एक आम सजा थी। कुछ कैदियों को हफ्ते में 1 या 2 बार काट भी मारा जाता था। किसी को लकड़ी के शिकंजे में कस कर उसकी नुमाइश करने में जिस्मानी तकलीफ की नस्बत तजलील व तशहीर का अंतर ज़्यादा नुमाया होता था। अक्सर मकामात पर हिंदू स्थानियों के लिए अंग्रेज़ों के सामने किसी सवारी में बैठना ममनू था और बारिश या धूप में छाता खोल कर चलने की भी ममानत थी। कोई 200 वर्ष तक इसी तरह मनमानी कार्रवाइयों से कंपनी बहादुर ने एक हाथ से लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था और दूसरे हाथ से मुलक गिरी की ऐसी मुहिम चलाई कि 1853 में उसका तजारती कारोबार कानूनी तौर पर बंद हो गया और बरसगीर पर अंग्रेज़ों की बकायदा हुक्मरानी का दौर शुरू हो गया।